الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں دوستو آج رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے مدرسہ ام المدارس میں ختم قرآن کا پروگرام ہے اور اشتہارات میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ علی المرتضیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے انجمن سپاہ صحابہ اور تمام اہل سنت پر شیعہ کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ مسلمان یا اہل سنت علی کو نہیں مانتے میں آج کی مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ شیعہ کا نہ علی سے کوئی تعلق ہے، نہ حسین سے، نہ قرآن سے. دعویٰ کرنا آسان ہے، اشتہار شائع کرنا آسان ہے، پروپگنڈا کرنا آسان ہے، لیکن حقائق کی تہ میں اتر کر حقیقت کا اظہار کرنا اور حقیقت کو اپنانا بڑا مشکل ہے. حضرت علی پیغمبر کے جانشین ہیں، حضرت علی پیغمبر کے چوتھے خلیفہ ہیں، نبی کے چوتھے جانشین ہیں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت علی کا منکر ہے وہ بھی، اور جو صدیق اکبر کا منکر ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک طبقے نے حضرت علی کا کی محبت کا دعویٰ کر کے حضرت علی کے مشن سے غداری کی، حضرت علی کے پروگرام سے غداری کی، حضرت علی کے نسب العین سے غداری کی. جو خدا حضرت علی کا وہ خدا شیعہ کا نہیں، جو رسول حضرت علی کا وہ رسول شیعہ کا نہیں، جو پیغمبر حضرت علی کا وہ پیغمبر شیعہ کا نہیں، جو خلیفہ اول علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو خلیفہ ثانی علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو خلیفہ ثالث علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو قرآن علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو نماز علی کی وہ شیعہ کی نہیں، جو روزہ علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو حج علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو زکوٰۃ علی کی وہ شیعہ کی نہیں، جو کلمہ علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو وضو علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو اعلان علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو درود علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو موضوع پہ مسا علی کا وہ شیعہ کا نہیں، جو دعا علی کی وہ شیعہ کی نہیں، جو عمرہ علی کا وہ شیعہ کا نہیں. میں آج ام المدارس کے اس جلسے میں اس حلالی بچے کو اگر شیعہ کی کسی ماں نے جنا ہے تو چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کے کسی اصول کو ایسا ثابت کرو جو تم کرتے ہو اور علی نے بھی وہی کیا ہو. علی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے، تمہارا کلمہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل اور خمینی حجت اللہ تک جاتا ہے. علی کا قرآن یہ ہے، یہ قرآن جو استنبول میں آج بھی میوزیم میں موجود ہے، جس قرآن کی سورتیں 114 ہیں، جس قرآن کی آیتیں 6666 ہیں، جس کے سپارے 30 ہیں، جس کے رکوع 540 ہیں، وہی قرآن جو علی نے لکھا آج بھی موجود ہے. وہ قرآن الف لام میم سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے. چیلنج کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں علی کی زندگی میں کوئی اور قرآن ثابت کرو. تمہارے نزدیک قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں، علی کے نزدیک قرآن کی آیتیں 6,666 ہیں. علی کا کلمہ اور ہے، تمہارا کلمہ اور ہے. علی کا قرآن اور ہے، تمہارا قرآن اور ہے. علی کا امام اور
ہے، تمہارا امام اور ہے، علی کی نماز اور ہے، تمہاری نماز اور ہے، ایک جز بھی تم علی کے ساتھ اپنا ثابت نہیں کر سکتے۔ خمینی قبر سے نکل آئے تب بھی وہ علی کا مذہب اپنے مذہب کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا۔
سپاہی صاحب،
علی میرا ہے، علی تیرا نہیں، تیرا علی کالے جھنڈے کے نیچے ہوگا، میرا علی صدیق کے پرچم کے نیچے ہوگا، تیرا علی کسی مرکز اور آستانے پہ بھنگ کے نشے میں ہوگا، میرا علی فاروق اعظم کا وزیر ہوگا، تیرا علی چرس اور افیم کے نشے میں ہوگا، میرا علی عثمان غنی کا مشیر ہوگا۔ تو کس علی کی بات کرتا ہے؟ میں تو اس علی کی بات کرتا ہوں جو فاتح خیبر تھا، جو شیر یزدہ تھا، جو اسد اللہ الغالب تھا، جو عظمت کردار کا گوہر تابدار تھا۔ میں اس علی کی بات کرتا ہوں جو خیبر میں مرا پہلوان کا مقابلہ کرنے جاتا ہے، عمر 25 سال ہے، مرحب کی عمر 55 سال ہے، کشتی ہو رہی ہے، عربوں کا سب سے بڑا پہلوان مرحب تھا، لیکن علی 25 سال کا جوان اس کے مقابلے میں آیا تو مرحب نے کہا، کل کے بیٹے، کل کے لڑکے، تو میرے ساتھ کیسے کشتی کرے گا؟ تو علی نے اس پہلوان خیبر سے کہا تھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ النظرا، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے کہ جب وہ جھاڑیوں میں گھس جاتا ہے تو شیر کی طرح ہر چیز کو علیحدہ کر دیتا ہے، میں وہ علی ہوں۔ علی نے پہلے وار میں مرحب کو زمین پر گرا دیا اور فتح کا پرچم علی کے قدم چومنے لگا، میرا وہ علی ہے جو بہادر ہے۔ میں علی کی تصویر کھینچتا ہوں کہ علی بہادر ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی شیر یزدہ ہے، علی امام وقت ہے، علی شجاع مرد ہے، علی پر پیغمبر کو بھروسہ ہے، اور تو اس علی کی بات کرتا ہے کہ صدیق کی خلافت کا اعلان ہوا تو اب عمر فاروق اس علی کے دروازے پر گیا اور علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر علی کو مدینے میں گھسیٹا اور گھسیٹ کر صدیق کے پاس لایا اور کہا کہ اب بیعت کر۔ علی معافی مانگتا رہا، علی روتا رہا، پھر بیعت کرتا رہا، تیرا علی بزدل ہے، میرا علی بہادر۔ میرے ساتھیو، اہل سنت کے سامنے پیغمبر کی وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی ہے، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ بن اللہ تعالی، اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی عیسیٰ بن مریم کی وجہ سے دنیا کے 2 طبقے جہنم میں گئے، اپنے تشدد کی وجہ سے، اس میں عیسیٰ بن مریم کا کوئی قصور نہیں تھا، اسی طرح تیری وجہ سے میری امت کے 2 طبقے گمراہ ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس میں تیرا قصور نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 1 طبقے نے محبت کی، اتنی محبت کی کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، کہا یا نہیں کہا؟ اس کو عیسائی طبقہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ کی محبت میں عیسیٰ کو خدا کہنے والا جہنم میں گیا. اور دوسرا طبقہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا اور عیسیٰ سے نفرت کرنا یہ شعار بنایا کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ سے برا دنیا میں کوئی نہیں, وہ طبقہ بھی گمراہ ہوا, اس کو یہودیوں کا طبقہ کہتے ہیں. تو اے علی, میری امت میں تیری مثال بھی عیسیٰ بن مریم کی ہے کہ تیری وجہ سے دو طبقے گمراہ ہوں گے. ایک طبقہ تجھے وہ حیثیت دے گا جو حقیقت میں تیری حیثیت نہیں ہے, اور وہ حیثیت یہ ہے کہ تجھے خدا بنا دے گا, تجھ سے مدد مانگنے لگے گا, تجھے تیرے رتبے سے اوپر اٹھا دے گا, وہ بھی گمراہ ہوگا. اور دوسرا طبقہ جو تجھ سے نفرت کرے گا, تیرا نام جوتے میں لکھ کر رکھنے کو عبادت سمجھے گا, وہ بھی گمراہ ہوگا. پہلے طبقے کا نام رافضی ہے, دوسرے طبقے کا نام خارجی ہے. رافضی بھی جہنم کا ایندھن ہے, خارجی بھی جہنم کا ایندھن ہے. جس طرح عیسیٰ بن مریم کی وجہ سے عیسائی بھی جہنم میں گیا, یہودی بھی جہنم میں گیا, اے علی تیری وجہ سے رافضی بھی جہنم میں گیا اور خارجی بھی جہنم میں گیا. لیکن سچا طبقہ وہ ہے جس نے نہ تجھے خدا کہا نہ تجھے برا کہا, بلکہ تجھے تیری حیثیت میں رکھا, تجھے کہا کہ علی فاتح خیبر ہے, تجھے کہا کہ علی اسد اللہ الغالب ہے, تجھے کہا کہ علی محمد کا داماد ہے, تجھے کہا کہ علی پیغمبر کا بھائی ہے, تجھے کہا کہ علی چاروں ولایت کے سلسلوں کا بانی ہے, تجھے کہا کہ علی علم نحو کا امام ہے, علی علم صرف کا امام ہے, علی علم بلاغت کا امام ہے, علی علم فقاہت کا امام ہے, علی علم خطابت کا امام ہے, علی بدر کا غازی, علی احد کا غازی, علی خیبر کا غازی, علی حنین کا غازی, علی عشیرہ کا غازی, علی خندق کا غازی, علی ہر مرد میدان میں بلند ہے, ہر مرد میدان کا علی, علی ہر میدان کا مرد ہے. تجھے ساری باتیں کی, علی تجھے مرتبہ دیا, علی تجھے عزت دی, لیکن اتنی عزت کے باوجود اس طبقے نے تجھے خدا نہیں کہا بلکہ صرف علی کہا, وہی طبقہ جنت میں جائے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ, وہ فرماتے تھے کہ میں جب رسول اللہ کے حسن کو دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں. یہ عجیب انداز خطابت تھا عطا اللہ شاہ بخاری کا کہ جب میں کملی والے کے حسن کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں, جب میں نبی کی زلفوں کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں, جب میں پیغمبر کی کہ علم نشرح کے سینے کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب وضحا کے چہرے کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب میں اس کی انگلی کو دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ اٹھتی ہے چاند دو ٹکڑے ہو کر اس کی جھولی میں آ جاتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى تو میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب میں اس محمد کے معجزات کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں سجدہ کروں, جب میں اس کے مکے کی زندگی کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب میں اس کو رات کی تنہائیوں میں روتے ہوئے دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب میں اس کے حسن کو دیکھوں اس کی زلفوں کو دیکھوں اس کے کمالات کو دیکھوں اس کی عظمت کو دیکھوں اس کی بزرگی کو دیکھوں اس کی عظمت کو دیکھوں, جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ سارے نبیوں کا سردار ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب میں دیکھتا ہوں کہ جبریل بھی اس کے دروازے کا غلام ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, جب میں دیکھتا ہوں کہ عرش اور فرش کی ساری مخلوق کر یہ سردار ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں, لیکن جب میں سارے کمالات کے بعد اس محمد کی راتوں کو دیکھتا ہوں اس کے تہجد کو دیکھتا ہوں اس کی نمازوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ جس کو سجدہ میں کرنا چاہتا تھا وہ تو خود کسی اور کے دروازے پہ سجدہ کر رہا ہے, تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہ کروں, میں بھی سجدہ اسی کو کروں جس کو اس نے سجدہ کیا. یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا استدلال تھا. میں کہتا ہوں کہ میں علی کی بزرگی کو جانتا ہوں, علی کی عظمت کو جانتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں علی کو علی کے علم کو دیکھتا ہوں تو اس کو دنیا کے سب سے بڑا عالم کہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ علی کے فقاہت کو دیکھتا ہوں تو میں سب سے بڑا اس کو فقیہ کہوں. علی کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو سب سے بڑا اس کو عظیم کہوں. علی کے مرتبے کو دیکھتا ہوں سب سے بڑا اس کو مرتبہ دوں. علی کی بہادری کو دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ اس کو بہادر کہوں. علی کے علم کو دیکھتا ہوں سب سے بڑا عالم کہوں. میں جب اس کے فقاہت اور اس کے فتویٰ اور قضاء کو دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ساری دنیا سے بڑا کہوں. جب میں اس کے رات کے جاگنے کو دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں اس کو ساری دنیا سے بڑا بزرگ کہوں. علم کو دیکھوں بے مثال ہے, عمل کو دیکھوں بے مثال ہے, بہادری کو دیکھوں بے مثال ہے, مرتبے کو دیکھوں بے مثال ہے, رشتے کو دیکھوں بے مثال ہے. لیکن اتنے کمالات کے بعد جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ علی تو صدیق کے پیچھے کھڑا ہے, یہ علی تو عمر کے پیچھے کھڑا ہے, یہ علی تو عثمان کے پیچھے کھڑا ہے, تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں جس کے پیچھے علی کھڑا ہے. کوئی رافضی میرے اس استدلال کو نہیں توڑ سکتا, الٹا لٹک جائے اس میری دلیل کو نہیں توڑ سکتا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, فیصل آباد کے روشن ضمیر بیٹھے ہیں. میں آپ کے قلوب میں یہ دلیل اتارنا چاہتا ہوں اور آپ کو آج میں مناظر بنانا چاہتا ہوں. شیعہ الٹا لٹک جائے, شیعہ اپنے سارے ذاکروں کی کتابیں لے آئے, میری اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو علی کے پیچھے ہوں, اے رافضی تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے, اے شیعہ تو مجھ سے کیوں لڑتا ہے, اے عارف الحسینی کے چیلے تو مجھ سے کیوں لڑتا ہے, اے کلینی کے چیلے مجھ سے کیوں لڑتا ہے. میں تو علی کے پیچھے ہوں اس لیے کہ مجھ سے پہلے علی نے صدیق کو خلیفہ اول مانا ہے, عمر کو مانا ہے, عثمان کو مانا ہے. میں دیکھتا ہوں 1400 سال پہلے مصلی رسول پر ابو بکر کھڑا ہے اور صدیق کے پیچھے علی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, عمر اور صدیق کے پیچھے حسین ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, حسن بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, عباس بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. ایک دن نہیں کھڑا, دو دن نہیں کھڑا, تین دن نہیں کھڑا, دو سال, تین مہینے, 10 دن تک کھڑا رہا. پھر جب ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر عمر فاروق اسی مسلح پر آئے اور اسی ابو عمر کے پیچھے پھر علی کھڑا ہے, پھر 10 سال تک کھڑا ہے. پھر عمر کی شہادت کے بعد پھر 12 سال تک عثمان کے پیچھے علی کھڑا ہے, حسن کھڑا ہے, حسین کھڑا ہے. اور علی کو مشکل تھا, علی کی مشکل کشائی کہاں تھی, کہاں تھی؟ اگر عثمان غلط تھا, علی کی اسد اللہ ہی کہیں تھی. اور مجھ پر اعتراض کرتا ہے, مجھ سے پہلے صدیق سے پوچھ کہ تو نے مجھ سے پہلے علی سے پوچھ کہ تو بہادر تھا, تو مشکل کشا تھا, تو اسد اللہ غالب تھا. اے علی کیا مجبوری تھی کہ صدیق کو تو نے پہلا, عثمان کو تیسرا مانا؟ اگر میں نے مانا کیا جرم کیا؟ اور مجھ سے پہلے یہ جرم تو علی کر چکا ہے. جو امام علی کا وہی امام اہل سنت کا, ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کیا کہتا ہے؟ کہتے دیکھیے, فاطمۃ الزہرا حضور کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا حصہ لینے کے لیے, باغ فدق لینے کے لیے صدیق کے دروازے نے دھکا دیا. یہ شیعہ کا قیدہ ہے. صدیق نے دھکا دیا, باغ فدق نہیں دیا, حمل ساقط ہو گیا. فاطمہ مرتے دم تک صدیق سے نہیں بولی, غضبناک ہو گئی. میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ علی کے پاس وہ تلوار تھی, علی اوپر اٹھاتے تھے تو 7 آسمان چیر دیتی تھی, علی نیچے کرتی تھی. تو میں سوال کرتا ہوں, کا دیا تھا تو علی کی وہ تلوار کہاں تھی؟ یہ تو بتاؤ کہ فاطمہ بیٹی پیغمبر کی ہے اور فاطمہ کو علی کے نبی نے سپرد کیا ہے, تو کیا قیامت کے دن نبی یہ نہ پوچھتے کہ علی میں نے اپنی بیٹی تجھے دی تھی تو بیٹی میری کو دھکے دیے گئے, تیری غیرت کہاں تھی, تیری اسد اللہ ہی کہاں تھی, تیری شیری کہاں تھی, تیری جرت کہاں تھی؟ اگر یہ بات سچی ہو تو تو یہ ہو سکتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے، خلافت کی مسند پر براجمان ہے، فاطمہ کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، سہارے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی یہ بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں، تو حضرت علی نے جو جواب دیا شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں جواب موجود ہے کہ حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو بکر میں فاطمہ کا کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں، میرے پیغمبر کا فرمان میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا یمبغی لقوم فیہم ابا بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو۔
شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد،
مصطفیٰ کا عام سبق، مصطفیٰ کا عام سبق، قبر 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 قبر،
جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا۔
میرے ساتھیوں، فاطمۃ الزہرا کا جنازہ رکھا ہے، صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھنے والوں میں باقی تمام صحابہ کے علاوہ علی المرتضیٰ بھی ہیں، حسن اور حسین بھی ہیں۔ میری اماں کو کوئی دھکا دے میں ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھوں، اگر فاطمہ کو دھکا صدیق نے دیا تھا تو حسین کیوں اسی صدیق کو مصلے پر کھڑا کرتا ہے، پھر اسی کو حسن کھڑا کرتا ہے، اور پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور پھر اسی کے پیچھے اقتدا کرتا ہے۔ جھوٹ بکتے ہو، بدماشی کرتے ہو، شیطنت کا اظہار کرتے ہو، دجل کرتے ہو، فریب کرتے ہو، 24 سال تک علی المرتضیٰ، 24 سال تک علی المرتضیٰ تینوں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھ ان کے اقتدا میں روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے مشیر بنے رہے۔ میں سوال کر سکتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا، تو رافضی جواب دیتا ہے، کافر کہتا ہے، کائنات کا بدترین کافر جواب یہ دیتا ہے کہ علی نے تکیہ کر لیا تھا، علی اوپر سے اور تھا، اندر سے اور تھا، علی اوپر سے ساتھ تھا، اندر سے دل سے ساتھ نہیں تھا، یہ تکیہ تھا۔ میں سوال کر سکتا ہوں کہ تو علی کو بزدل بناتا ہے، آج الیکشن کے اندر ایک آدمی الیکشن میں حصہ لیتا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے میں کھل کر تیری مخالفت کروں گا، میں کھل کر تیرا ساتھ دوں گا، تیسرا آدمی کہتا ہے نہیں تو گاڑی فلاں کی پر بیٹھا تھا، ووٹ تو نے فلاں کو دیا، اس کو تو آج 14ویں صدی میں عیب سمجھتا ہے کہ تو اوپر سے کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو، یعنی آج کے اس گئے گزرے معاشرے میں تجھے یہ برداشت نہیں کہ تجھے کوئی یہ کہے کہ اوپر سے تو اور ہے، اندر سے اور ہے، لیکن یہ ایسی ملعون مخلوق ہے کہ 1400 سال ہو گئے یہ علی پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ علی نے 24 سال تک اوپر سے حمایت کی، اندر سے علی مخالف تھا، اندر سے علی دشمن تھا، اور تو علی کو بزدل بناتا ہے۔ اگر علی اندر سے دشمن تھا، اوپر سے مخالف تھا، تو علی نے تکیہ کر لیا تھا، تو مجھے یہ بتا کہ یہ تکیہ جو باپ نے کیا تھا، یہ تکیہ بیٹے کو یاد کیوں نہیں آیا؟ جب یزید کے مقابلے کا وقت آیا، بیٹا تو تکیے پر لات مار کے مقابلے میں آ گیا، بیٹے نے تو تلوار اٹھائی، بیٹا تو جہاد پہ نکل آیا، ہائے بیٹا حسین بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا، اپنے بچوں کو بچا لیتا، تلوار نہ اٹھاتا، یزید کے مقابلے میں نہ آتا، اور بیٹا حسین تو تکیے پر لات مارے اور باپ 24 سال تک تکیہ کرتا رہے۔ بتا باپ کا درجہ زیادہ کہ بیٹے کا درجہ زیادہ؟ یزید کے ہاتھ پر نواسے رسول کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق کی خلافت صحیح تھی، عمر کی خلافت صحیح تھی، عثمان کی خلافت صحیح تھی۔ اگر ابو بکر کی خلافت غلط ہوتی تو حسین ابو بکر کا بھی مقابلہ کرتا، عمر کا بھی مقابلہ کرتا، عثمان کا بھی مقابلہ کرتا، اور یزید کے مقابلے میں اگر نبی کا نواسا آ سکتا ہے تو ابو بکر کے مقابلے میں نواسے کا باپ علی کیوں نہیں آ سکتا، اور نواسے کا باپ علی کیوں نہیں آیا، عمر کے مقابلے میں کیوں نہیں آیا، عثمان کے مقابلے میں کیوں نہیں آیا؟ 1400 سال سے بکواس کرتے کرتے، ہزیان بکتے بکتے، بدماشی کرتے کرتے شیعہ کے دن رات گزر گئے کہ شیعہ کے علی نے تکیہ کر لیا تھا، لیکن علی کے بیٹے نے تکیہ پر لات ماری اور غلط کو غلط کہا، بچے شہید کرائے، جرت کا مظاہرہ کیا، بچے شہید کرائے، میدان میں اترا، کرب و بلا کی وادی میں فاطمہ کا جگر گوشہ، جان کا نذرانہ دے گیا، لیکن غلط کو صحیح نہیں کہا، اے بیٹا اتنا بہادر ہو اور باپ اتنا بزدل ہو کہ 24 سال تک پیچھے نمازیں پڑھتا رہا اور اندر سے دشمنی کرتا رہا۔ دوستو، اس اجتماع میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں گے جو کہتے ہیں کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے بہت سارے موجود ہوں گے، لیکن جب میری تقریر ختم ہوگی تو انشاءاللہ یہ سب لوگ کہیں گے کہ شیعہ واقعی کافر ہیں۔ میرے دوستو، ایک یہ ہوتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو کبھی رسول اللہ کا عاشق نہیں کہتا، کہتا ہے، یہودیوں نے کبھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا عاشق نہیں کہا، تیریوں نے کبھی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا عاشق نہیں کہا، کہا ہے، سکھوں نے کبھی اپنے آپ کو علی کا عاشق نہیں کہا، ٹھیک ہے، سکھ کافر ہیں، کھلے کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، کھلے کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، کھلے کافر ہیں، دیریے کافر ہیں، کھلے کافر ہیں، لیکن فیصل آباد کے مسلمانوں، تمہارا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو کھلا کافر نہیں ہے، نام علی کا لیتا ہے اور عقیدہ کفر کا رکھتا ہے، نام حسین کا لیتا ہے عقیدہ کفر کا رکھتا ہے، نام فاطمہ کا لیتا ہے عقیدہ کفر کا رکھتا ہے، عیسائی کافر ہے، شیعہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، عیسائی کافر، یہودی کافر ہے، شیعہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، ساری کائنات کے کافر ایک طرف، شیعہ کا کفر ایک طرف، میرے قائد حق نواز جنگوی کا یہ فرمان سورج کی طرح روشن ہو چکا ہے اور دنیا کے لوگوں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اس سے بڑا کافر اس دھرتی پہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ میرے ساتھیوں، مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد سپاہ صحابہ کی منزل قریب آ چکی ہے، ساجد نقوی واویلا کرتا ہے کہ ہمیں کافر کہا جا رہا ہے اور انتظامیہ خاموش تماشائی ہے، یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اخبارات میں آتا ہے ساجد نقوی کا واویلا، شیعہ کا واویلا، کہ ہمیں ایک طبقہ جو تخریب پسند ہے، جو فتنہ پسند ہے، ہمیں کافر کہتا ہے۔ میں نے جنگ میں بھی کہا، رات میں نے اٹک کے جلسے میں بھی کہا، اور آج فیصل آباد کی سرزمین پر بھی کہتا ہوں، فیصل آباد کے شیعو، میرے قائد نے تمہارے کفر کو گلیوں میں ننگا کیا، چوکوں میں ننگا کیا، بازاروں میں ننگا کیا، ہر شہر میں ننگا کیا، اور آج یہ ذمہ داری اگر مجھ پر آئی ہے، اگر میری زندگی باقی رہی تو میں لاکھوں کی تعداد میں تمہارے کفر پر مشتمل ایسا لٹریچر، ایسی کتابیں، ایسے پمفلٹ پاکستان کے در و دیوار پہ پھیلا دوں گا، پاکستان کے حکمرانوں کو میں لٹریچر دے کر اتنا مجبور کر دوں گا کہ فیصل آباد کا نہیں پاکستان کا ہر ڈی سی بھی تمہیں کافر کہے گا، ایس پی بھی تمہیں کافر کہے گا، وزیر بھی تمہیں کافر کہیں گے، اور پاکستان کی اسمبلی کا ایک ایک ممبر تمہیں کافر کہے گا، اور آئندہ الیکشن میں کوئی ممبر کسی حلقے سے آ کر بغیر تمہیں کافر کہے الیکشن نہیں جیت سکے گا۔ تم واویلا کرتے ہو، تم بدماشی کرتے ہو، تم شیطنت بکتے ہو، ہمارے شیعوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، تمہیں تصور نہیں ہے جیسا نقصان ہم تمہیں پہنچا کر رہے ہیں۔ مولانا حق نواز کو 22 فروری کو شہید تم نے کیا، تخریب پسند ہم ہیں، 23 فروری کو آصف ندیم کو شہید تم نے کیا، تخریب پسند ہم ہیں، 18 مارچ کو مسجد کو آگ تم نے لگائی، تخریب پسند ہم ہیں، 17 کو آگ مسجد کو تم نے لگائی، تخریب پسند ہم ہیں، 23 مارچ کو بم کا دھماکہ تم نے کیا، تخریب پسند ہم ہیں، 3 آدمی بم میں شہید تم نے کیے ہمارے، تخریب پسند ہم ہیں، 35 زخمی ہسپتالوں میں آج بھی جام بلب ہیں، تائے تخریب پسند ہم ہیں، خان گڑھ میں کارکن ہمارا شہید تم نے کیا، تخریب پسند ہم ہیں، خان شہر سلطان میں ہمارا کارکن تم نے شہید کیا، تخریب پسند ہم ہیں، ساجد نقوی تجھے بھول ہے، ہم اسی منزل میں اسی جگہ پر اسی راستے پر اسی شاہراہ پر کھڑے ہیں جہاں ہمارے قائد نے ہمیں چھوڑا تھا، میں جنگ میں کہہ چکا ہوں کہ شاید مجھے شیعہ کی بربریت قتل کر ڈالے، میں مر جاؤں تو میری لاش بھی حق نواز کے قدموں میں ڈال دینا، میں بھی قائد کے قدموں میں مر جاؤں گا، قدموں میں اسودہ خواب ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھو تمہارا نام پاکستان کی دھرتی سے مٹا کر دم لوں گا۔
ہیلو، میں ایک نعرہ بتا رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے آگ لگا دو، آگ لگا دو، شیعوں کا یہ مشن بنا دو،
میں رہا ہوں
کھچ کے رکھ تان کے رکھ، کھچ کے رکھ تان کے رکھ، ایرانی کتے باندھ کے رکھ، کھچ کے رکھ تان کے رکھ۔
یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کے صفحے پر ملعون خمینی کا فوٹو ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خمینی کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے یہ؟ پاکستان میں کس نے چھاپی ہے؟ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، ساجد نقوی کی جماعت نے یہ کتاب چھاپی، اور اس کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب، حضرت امام خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ، یہ خمینی کی آخری کتاب ہے، اس ملعون کے مرنے سے پہلے اس کی، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں بغیر دلیل کے کسی کو کافر نہیں کہتا، یہ میرے مشن، میرے قائد کا مشن ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ میں نے بغیر حوالے کے تو بات نہیں کی، یہ کتاب میرے ہاتھوں میں ہے، آپ آئیں کتاب پڑھیں، دیکھیں کس نے چھاپی ہے۔ اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی بکتا ہے، خمینی شیطنت لکھتا ہے، خمینی ہزیان بکتا ہے، خمینی کہتا ہے کہ میں جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی حضور علیہ السلام اور حضرت علی اور حضرت حسین کے دور کے لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ کتاب خمینی کی ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور کے عرب میں صحابہ بھی حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ حضور کے دور میں اور مختلف ہیلے بہانے بنا کر محاذوں سے بھاگ جاتے تھے، لیکن میری ایرانی قوم میرے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ملوم، توجہ کیجئے، توجہ، ایران کی لڑائی ہوئی عراق سے، عراق کی آبادی ہے 1.5 کروڑ، ایران کی آبادی ہے 4.25 کروڑ، لڑائی جاری رہی 7 سال، 7 سال کے اندر صدر صدام نے ایسا ٹیکہ لگایا کہ 7 سال کے بعد یہ 4.25 کروڑ ایرانی شکست کھا گئے، جو ایران کی ملعون فوج اور آبادی صدام سے شکست کھا گئی، اس ملعون کو محمد کے ان صحابہ سے بہتر کہتا ہے جنہوں نے کیسر و کسرا کو ناک چنے چبا کی، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے محمد کا دامن نہیں چھوڑا، ہائے ان نیزوں کے اوپر انہوں نے محمد کا دامن نہیں چھوڑا، ابلتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ پہ محمد کا دامن نہیں چھوڑا، کیسر و کسرا کا مقابلہ کیا محمد کا دامن نہیں چھوڑا، 313 ہو کر 1000 سے لڑے محمد کا دامن نہیں چھوڑا، 700 ہو کر 3000 سے لڑے محمد کا دامن نہیں چھوڑا، 60 آدمی ہو کر 30000 سے لڑے محمد کا دامن نہیں چھوڑا، بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، رشتے دار چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، نہ قرآن چھوڑا نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑا۔ خمینی کی اس تحریر کے بعد آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں اس کو مسلمان مانوں، میں اس کو عالم اسلام کا لیڈر مانوں، میں اس کو امت مسلمہ کا پیشوا مانوں، نہیں، میں اس کو دجال مانوں گا، میں اس کو بدماش مانوں گا، میں اس کو ہٹلر کہوں گا، میں اس کو چنگیز خان کہوں گا، اس کو امت مسلمہ کا عالم نہیں کہوں گا، بلکہ اس کو میں بدماش اور ابو جہل کی نسل کہوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ جو صحابہ کو کافر کہے، صحابہ کو برا کہے، صحابہ کی توہین کرے، محمد کے دوستوں کی توہین کرے، وہ مسلمان ہے؟ یہ کتاب ہے پاکستان سے چھپی، کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ، کتاب کا کیا نام ہے؟ ابھی اسی سال یعنی 99 میں دسمبر میں یہ کتاب چھپی ہے، اس کتاب کو چھپے ہوئے 5 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ شیخ سقیفہ، اس کے ٹائٹل پر صدیق اکبر کا کارٹون بنایا گیا ہے، یہ دیکھیے، اس کے ٹائٹل پر یہ کارٹون کس کا ہے؟ توجہ کیجیے، ایک جانور، ایک بوڑھا جانور، اس کی شکل بنا کر صدیق اکبر کا سکیچ بنایا گیا، یہ دیکھیے، یہ پاکستان میں کتاب چھپی ہے۔ تیری ماں کا کوئی کارٹون نہ بنائے، تیرے باپ کا کوئی کارٹون نہ بنائے، ہائے کارٹون اس ملک میں اس انسان کے بنے جس کو محمد نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا۔ اور اس کتاب میں ہر صفحے پر بکواس ہے، ہر صفحے پر بدماشی ہے. اس کتاب کے 21 صفحے پر یہ ملعون مصنف کہتا ہے. کتاب کا نام شیخ سقیفہ اور اس مصنف کا نام ہے علی اکبر شاہ. ایڈریس نہیں لکھا, جگہ نہیں لکھی, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے سامنے یہ ہو, مجھے اس کا پتہ چلے, اگر میں اس کو قتل نہ کروں تو مجھ سے بڑا صحابہ کا غدار کوئی نہیں. مجھ پر فرض ہے کہ میں ایسے انسان سے زمین کے سینے کو پاک کروں, مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوتا. یہ دیکھیے اس کتاب کے 21 صفحے پر کہتا ہے کہ جناب ابو بکر نے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر اتنی گندی گالی منہ سے نکالی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ رسول اللہ کا دل سے احترام نہیں کرتے یا گالی بکنے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ حضور کی صحبت بھی ابو بکر سے یہ گالیاں نہیں چھڑا سکتی. تیرے سفید داڑھی والے باپ کو کوئی کہے کہ یہ بے ایمان ہے تو اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. تیرے باپ کے منہ پر کوئی بچہ روڑا مارے تو کہہ دے یہ حرامی ہے, بچہ حرامی ہو گیا. ہائے صدیق کو جو کافر کہے یا صدیق کی جو گستاخی کرے, میں اس کو کافر کہوں تو مجھے فرقہ پرست کہے, مجھے تخریب کار کہے, مجھے سخت کہے, مجھے تند مزاج کہے. ہاں تو مجھے فرقہ پرست کہے, تخریب کار کہے, مجھے تشدد پرست کہے, جو صدیق کی گستاخی کرے گا وہ بے نظیر ہو, وہ خمینی ہو, عارف الحسینی ہو, صادق نقوی ہو, سیصل صالح حیات ہو, آبدہ ہو, اکبر شاہ ہو, نجفی ہو, میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. میں اس کو کافر کہتا ہوں, کافر کہتا رہوں گا. اس راستے میں میری موت آئے, مجھے قتل کر دیا جائے, مجھے ذبح کر دیا جائے, میرے لیے یہ سعادت ہوگی. لیکن میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ محمد کے صحابہ کو پاکستان کی گلیوں میں برا کہا جائے اور ہم بھی زندہ رہیں. مولانا حق نواز کو اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں صحابہ کی مدہ کے لیے چیختا رہا. چیختا رہا یا نہیں چیختا رہا؟ سیاستدانوں نے اسے تخریب کار کہا, مصلحت پسند ملاؤں نے اسے تخریب کار کہا, ہائے مصلحت پسند پیروں نے اسے تشدد پرست کہا. لیکن جو ہی جنگ کی سرزمین سے اس کا جنازہ اٹھا اور 5 لاکھ انسانوں نے دھاڑے مار کر ہائے اس کا استقبال کیا اور اس کو قبر میں اتارا, لحد میں اتارا, تو پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے سے حق نواز کی عظمت کی صدائیں بلند ہو گئی. گلبرگ کے سرمایہ داروں, گلبرگ فیصل آباد کے چودھریوں, گلبرگ فیصل آباد کے پیسے والے لوگوں, دولت مند لوگوں, افسروں, میں تمہارے دروازے پر آج حق نواز کا پیغام لے کے آیا ہوں. تیرا باپ تیرے باپ کو گالی دے تجھے غصہ آتا ہے, اور تیری ماں عائشہ کو کوئی منافقہ کہے تجھے غصہ نہیں آتا, فائشہ کہے تجھے غصہ نہیں آتا, طوائفہ کہے تیری غیرت نہیں جاگتی, یا کلمہ چھوڑ دے یا عائشہ کی عزت کے لیے سپاہی صحابہ کا ساتھ دے. میرے ساتھیوں, خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ 121 صفحے پر خمینی بکتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا. خمینی یا اس کا کوئی گماشتہ صحابہ کو گالی دے تیرے اور میرے ایمان میں کوئی فرق نہ آئے. مولانا حق نواز کو بے دردی سے شہید کیا گیا, ظلم شہید کیا گیا. جس رات مولانا حق نواز شہید ہوئے اسی رات تہجد کے وقت جنگ کی ایک تہجد گزار خاتون نے خواب دیکھا کہ مولانا حق نواز جنگوی کے جسم پر سفید لباس ہے اور اس کے گلے میں ایک ہار پڑا ہوا ہے اور اس ہار میں 4 ستارے ہیں. ایک ستارے پر لکھا ہے ابو بکر, ایک پر لکھا ہے عمر, ایک پر عثمان اور ایک پر علی. اور اس بوڑھی اماں نے کہا حق نواز کہاں جاتا ہے, تو حق نواز نے کہا اماں میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہوں.
علامہ حق نواز جنگوی میری آواز, میری آواز.
اگر یہ حوالے صحیح ہیں, میری دعوت صحیح ہے, سپاہی صحابہ کا مشن صحیح ہے, تو بریلویوں آؤ, ابو بکر تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے. اہل حدیثوں ابو بکر تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے. دیوبندیوں ابو بکر تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے. آؤ سارے اختلافات بلا دو, اپنی چودراہٹ کے جھگڑے بلا دو اور صدیق کی عظمت کے لیے سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ. آج ختم قرآن ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ شیعہ بھی قرآن کانفرنسیں اب کرنے لگے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا 42 سال میں کہ شیعہ نے قرآن کانفرنسیں کی ہوں, سنا ہے؟ لیکن اب شیعہ قرآن کانفرنسیں کر رہے ہیں. پنڈی میں ایک جلسے, ایک اشتہار میں نے دیکھا, قرآن کانفرنس. کیوں؟ حق نواز کا ٹیکہ کام آیا ہے. کس قرآن کی کانفرنس کرتے ہیں؟ وہ قرآن جو غار میں امام مہدی کے پاس ہے اس کی کانفرنس کرتے ہیں. شیعہ کی اساسی اور بنیادی کتاب, نام یاد رکھیں, اصول کافی. کیا نام ہے؟ جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے اسی طرح شیعہ کی کتاب کا نام ہے اصول کافی. اس کتاب میں محمد بن یعقوب کلینی جو 325 ہجری کو مردود ہوا ہے, محمد بن یعقوب کلینی شیعہ کا امام ہے, پیشوا ہے, اس میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن غار میں ہے اور اس یہ قرآن شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور وہ کہتا ہے کہ 17,000 اصلی قرآن کی آیتیں تھیں. کتنی آیتیں تھیں؟ یہ حوالہ مولوی مقبول دہلوی کے ترجمہ قرآن کے 14 سپارے کے حاشیے پر بھی موجود ہے. توجہ کیجئے, محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں. کتنی ہیں؟ اور مسلمانوں کے اس قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,600. اور ان کے قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ تو ہمارے قرآن سے 3 گنا قرآن بڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور وہ لکھتا ہے کہ ایک حصے میں اہل بیت کی تعریف تھی, وہ بھی ابو بکر عمر نے نکال دی. ایک حصے میں امامت, ایک حصے میں خود ان کی تردید تھی یعنی ابو بکر عمر کی, وہ بھی انہوں نے نکال دی. تو یہ نامکمل کتاب ہے 6,666 آیتوں والی. تو اس سے پوچھا گیا اگر یہ نامکمل کتاب ہے تو اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں, اس کو گھروں میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو امام نے کہا, محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ اس لیے کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں, جب تک اصلی قرآن غار سے نہیں آ جاتا اس وقت تک اسی قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے. فیصل آباد کے جوانوں, جو قرآن تیرا بچہ مسجد میں پڑھتا ہے وہ مکمل قرآن ہے, جو تو سر پہ اٹھاتا ہے وہ مکمل قرآن ہے, جو جبریل لایا ہے وہ مکمل قرآن ہے, جو محمد کے قلب اطہر پہ اترا وہ مکمل قرآن ہے, جس کو صحابہ نے امت تک پہنچایا وہ مکمل قرآن ہے, تیرے باپ نے کہا یہ مکمل قرآن ہے, تیرے بچے نے مسجد میں پڑھا یہ مکمل قرآن ہے, بچہ تراوی میں پڑھتا ہے تو کہتا ہے آج قرآن ختم ہو گیا. اگر قرآن مکمل نہیں تھا ختم کیسے ہوا؟ بچپن سے قرآن تو اسی کو پڑھے, جو قرآن علی نے لکھا وہ یہی قرآن, جو قرآن عثمان نے لکھا یہی قرآن, جو قرآن برطانیہ میں, امریکہ میں, افغانستان میں, افریقہ میں, پوری دنیا کے ایک ایک ملک میں جو قرآن, یہی قرآن لاکھوں بچوں کے سینوں میں, یہی قرآن. اور اس کو شیعہ کہے یہ شراب خور خلفاء کی کتاب ہے, شیعہ کہے یہ نامکمل کتاب ہے, اس کے بعد بھی تو شیعہ کو مسلمان کہے, شیعہ سنی بھائی بھائی کہے, شیعہ سے اتحاد کی بات کہے, مجھے ان کے کفر سے روکے, پھر اس کا ایک علاج ہے کہ تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے, تو قرآن کا دعویٰ چھوڑ دے, تو مسجد میں آنا چھوڑ دے, بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دے, یا میدان میں آ کر شیعہ کا ساتھ دے, یا پرچم کے نیچے آ کر سپاہ صحابہ کا ساتھ دے. آپ سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں؟ جو سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں ہاتھ کھڑا کریں. میرے دوستو, انجمن سپاہ صحابہ نے مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد چند اہم کام سر انجام دیے ہیں. ان کاموں میں ایک انجمن سپاہ صحابہ کا ترجمان ہے خلافت راشدہ, جس میں سپاہ صحابہ کی پالیسی درج کی جاتی ہے, ہر مہینے شائع ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر انجمن سپاہ صحابہ نے ایک مرکزی مجلس شورا تشکیل دی ہے, جس میں پاکستان کے 100 کے قریب اراکین شامل ہیں. اور اس کے بعد انجمن سپاہ صحابہ نے 27 مئی کو آل پاکستان علماء کنونشن جھنگ میں بلایا ہے, جس میں پاکستان کے بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی اور تمام مسلمان جس کنونشن میں شریک ہوں گے, علماء آئیں گے, صلحاء, پیر پیشوا حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی کے سجادہ نشین, پیر سیال شریف کے بزرگ اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس کنونشن میں شریک ہوں گے. دن کو کنونشن ہوگا اور رات کو آل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس ہوگی, آپ اس میں شریک ہوں گے. اور اس کے علاوہ سپاہ صحابہ نے فوری طور پر چاروں صوبوں میں کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے مطابق 31 مئی کو پشاور میں پورے صوبہ سرحد کا کنونشن ہوگا, اور 2 جون کو آزاد کشمیر کا کنونشن راولا کوٹ میں ہوگا انشاءاللہ, اور 4 جون کو کراچی میں کنونشن ہوگا, اور 6 جون کو کوئٹہ میں کنونشن ہوگا, اور 11 جون کو پنجاب کا کنونشن ملتان میں ہوگا انشاءاللہ. اور ان کنونشنوں میں سپاہ صحابہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نئے شامل ہونے والے سنی جوانوں کی تفصیلات پیش کی جائیں گی, اور پاکستان میں سپاہ صحابہ کو اس سے بہت آگے بڑھ کر منظم کیا جائے گا, آپ ان کنونشنوں میں شریک ہوں گے. اور اس کے علاوہ میں نے لاہور کے مینار پاکستان کے جلسے میں اعلان کیا تھا, اور آج یہاں بھی اعلان کرتا ہوں کہ سپاہ صحابہ ہم نے پاکستان کے ہر شعبے میں کیمپ کرنی ہے. اس کے لیے سپاہ صحابہ ریلوے میں کیمپ کی جا رہی ہے, ریلوے ملازمین میں, سپاہ صحابہ پی آئی اے میں, سپاہ صحابہ طالبات میں, سپاہ صحابہ خواتین میں, سپاہ صحابہ کالجوں, سکولوں, یونیورسٹیوں میں, اور سپاہ صحابہ ہر محکمے میں, لیبر ونگ, سپاہ صحابہ کا علماء ونگ اور سپاہ صحابہ سی ایس پی افسران میں، سپاہ صحابہ پاکستان کے ہر طبقے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر محکمے میں، ہر ملازموں میں، تمام محکموں کے ملازموں میں قائم کی جا رہی ہے۔ اس اجتماع میں آپ کسی محکمے کے ملازم موجود ہوں تو آپ کا فرض ہے، آپ اکیلے ہیں تب بھی سپاہ صحابہ قائم کریں، آپ 10 آدمی ہیں تب بھی سپاہ صحابہ قائم کریں، تاکہ قیامت کی صبح کو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو صدیق و عمر کے چوکیدار تھے، جو صحابہ کے دفاع کرنے والے تھے۔ شاید یہی نیکی قیامت کے دن ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جامعہ مدرسہ ام المدارس پرانا مدرسہ ہے، حضرت قاری عبدالحمید صاحب فیصل آباد رحمت اللہ علیہ، فیصل آباد کی مشہور شخصیت تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے صاحبزادے قاری خبیب صاحب نے بہت محنت کر کے اس مدرسے کو پھر اسے آراستہ کیا ہے۔ یہ مدرسہ شروع سے اسلام کا گلشن اور قرآن کی معیاری درسگاہ رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اس مدرسے سے خصوصی تعاون کرتے رہیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، میں نے فیصل آباد کی انتظامیہ سے کہنی ہے اور اس بات پر آپ بھی غور فرمائیں۔ فیصل آباد میں کمشنر صاحب موجود ہیں، ڈی آئی جی صاحب موجود ہیں، ان سے میں ایک بات واضح کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلی صاحب سے کہوں گا کہ مولانا حق نواز شہید کے قتل کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے دوسری تفتیشی ٹیم نے جو کام شروع کیا ہے، ابھی تک ہم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے، اس لیے